بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں سے کچھ باتیں بیان کی گئیں. یہ بتایا گیا کہ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ اکم رمضان سن 470 ہجری کو پیدا ہوئے. ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوا، ادھر آپ کی مبارک پیدائش ہوئی، اور آپ نجیب الطرفین اور ذو النورین تھے، یعنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے. اور رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں بالکل دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ آپ شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے. ایک دفعہ آپ کی مدت رضاعت، جو دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس میں رمضان کا چاند دکھائی نہیں دیا. لوگوں نے آپ کی والدہ سے بھی پوچھا کہ چاند کے تعلق سے کوئی اطلاع ہے، تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ آج صبح سے اب تک عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، لگتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے اور رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. تو شروع سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیدائشی ولی تھے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور آپ علم و عمل دونوں اعتبار سے نہایت کامل و مکمل تھے. بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اپنے وقت کے جو بڑے اساتذہ، جو ماہرین ہیں، ان سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور علم میں بہت کمال درجہ آپ کو حاصل ہوا. جب آپ بغداد میں رہنے لگے، والدہ نے 40 دینار دے کر بھیجے تھے. چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے ایک شخص کے ہاتھ مزید 10 دینار دیے کہ بغداد میں عبد القادر کو دے دینا. وہ شخص بغداد پہنچا اور آپ کو تلاش کرتا رہا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. بالآخر تنگ آ کر परेशान हुआ और उसे भूख सताने लगी। जब भूख बहुत परेशान करने लगी तो उसने उन 10 दीनारों में से कुछ दीनार देकर खाना खरीदा और एक मस्जिद में पहुंचकर खाना अपने सामने रखा और खाने लगा। इतने में एक साहब से मुलाकात हुई। उसने सारी बात बताई कि ये 10 दीनार हैं और मैं एक लंबे वक्त से तलाश कर रहा हूं। तो उस वक्त जो साहब वहां थे उन्होंने बताया कि मैं ही अब्दुल कादिर हूं। अब वो शख्स आपसे माफी मांगा कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर भूख की वजह से खाना खरीदा है, आपने माफ किया। जो बाकी दीनार उसने दिए थे, जो वालिदा ने भेजे थे, उन दीनार के जरिए खाना खरीद कर गरीबों में तकसीम कर दिया। हालांकि दियारे गरीब में, अजनबी शहर में एक एक पैसा की कदर व कीमत होती है, लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद 10 दीनार मिले और उन 10 दीनार को आपने खाना खरीद कर गुराबा में फकीरों में सदका कर दिया। तो बावजूद तंगी के ईसार यानी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की और हजरात सहाबा की सिफत थी। कुरान करीम में है, युसिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे उन्हें हाजत होती है, तकलीफ और परेशानी होती है, लेकिन वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। हजरत जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म शरीयत में, उलूम व फुनून में इतने माहिर और इतना गहरा इल्म था कि एक मर्तबा एक फतवा आया, एक साइल आया, उसने ये कहकर अपनी बीवी को 3 तलाक दी कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं जो तन्हा मैं ही कर सकूं तो फिर मेरी बीवी पर 3 तलाक है। अगर ऐसी इबादत मैं ना करूं जो तन्हा मैं ही कर सकूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक है। अब ये सवाल मुख्तलिफ उलमाए कराम, फुकहाए इज़ाम के पास पहुंचा। हर एक ने कहा कि ऐसी कोई इबादत नहीं है जो तन्हा वही कर सके, इसलिए उसकी बीवी पर 3 तलाक पड़ गई। ऐसी कोई इबादत नहीं है कि वो फकत करे दूसरा ना करे। वो नमाज पढ़ेगा तो दुनिया भर में बहुत से नमाज पढ़ेंगे, वो रोजा रखेगा दुनिया भर में बहुत से रोजे रखेंगे, वो सदका करेगा, तिलावत करेगा, जिक्र करेगा, दुआ करेगा, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग करेंगे। बिलाखिर हजरत जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये सवाल नामा और फतवा आया तो आपने फरमाया, कुछ देर के लिए खाने काबा के पास जो मताफ है उसको खाली कर लिया जाए और उस शख्स को तवाफ करने का मौका दिया जाए कि वो तन्हा तवाफ करे। जब वो तन्हा तवाफ कर लेगा तो उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और उसकी बीवी पर भी तलाक नहीं पड़ेगी। इसलिए कि तवाफ ही वो इबादत है कि बस एक ही जगह वो इबादत अंजाम दी जा सकती है। पूरी दुनिया में खाने काबा के सिवा किसी जगह का तवाफ करना नाजायज और हराम है। علماء نے اس کو شرک تک کہا ہے. لہذا آپ نے جو بات بتائی علمی گہرائی اور علمی کمال کے ساتھ، اس وقت کے علماء دنگ رہ گئے کہ آپ کی نظر کہاں تک پہنچی کہ کچھ دیر کے لیے مطاف خالی کرا لیا جائے اور اس کو طواف کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس وقت کوئی دوسرا طواف نہ کرے تو قسم بھی ہو جائے گی، طلاق بھی نہیں پڑے گی. اللہ نے آپ کو ایسا گہرا علم دیا تھا کہ ایک مجلس میں ایک قاری نے ایک آیت کی تلاوت کی تو آپ نے اسی وقت اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی اور ہر تفسیر کی دلیل بیان کی اور ہر دلیل کی سند بیان کی کہ یہ قرآن کریم کی کس سورت کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک ہے تو کون سے صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے، امام بخاری نے یا امام مسلم نے، کس نے تخریج کی ہے اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، پوری بات آپ نے بیان کی. جب 521 ہجری شروع ہوئی تو آپ کا وعظ بھی شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے 50 سال تک آپ نے کوئی وعظ نہیں فرمایا. 470 کی پیدائش ہے، جب 521 ہجری جب یہ سال شروع ہوا تو آپ کی وعظ و نصیحت کی مجلس شروع ہوئی. آپ لوگوں کے سامنے بولنا نہیں چاہتے تھے، چھپے رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دونوں نے، پہلے اللہ کے نبی نے اپنا مبارک لعاب میرے منہ میں ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مبارک لعاب میرے منہ میں ڈالا، پھر میری زبان کھل گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کے دروازے کھول دیے کہ جب آپ کا وعظ شروع ہوا، شروع میں 2-4 افراد تھے لیکن چند ہی دنوں میں ہجوم ہونے لگا، مجلس اور آپ کی جگہ ناکافی ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ عیدگاہ میں آپ کا وعظ ہوگا، ہر دن آپ کا وعظ عیدگاہ میں ہونے لگا، لیکن وہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی، عیدگاہ بھی تنگ پڑ گئی. تو پھر شہر سے باہر ایک بہت بڑے میدان میں آپ کا وعظ ہونے لگا. آپ کے وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں ایک ایک وقت میں 70,000 افراد شریک ہوتے تھے، کبھی اس سے زائد بھی شریک ہوتے تھے، اور جو وعظ و نصیحت کو لکھنے والے ہوتے وہ 400 سے کہیں زیادہ لکھنے والے، یعنی لکھنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ 400 سے زیادہ ہوتے، اور جو روشنائی ہوتی وہ بھی 400 سے زیادہ ہوتی. اور آپ کی مجلس وعظ میں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں ایسی تاثیر ہوتی کہ لوگ روتے روتے نڈھال ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مبارک لعاب آپ کے منہ میں ڈالا تھا. ایسی تاثیر اللہ نے پیدا کی. بہت بڑے محدث ہیں حضرت شیخ عبد الحق دہلوی رحمہ اللہ، جن کی مستقل حدیث پر کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی ایک ایک مجلس میں، وعظ و نصیحت کی ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر 5,000 سے زائد یہود و نصارہ اسلام قبول کیے، 5,000 سے زائد یہود و نصارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کیے اور 1,00,000 سے زائد گنہگاروں نے توبہ کی، آپ کا وعظ جاری رہتا اور مجلس جاری رہتی، بہت دیر تک مجلس ہوتی، اچانک آپ فرماتے اب ہم ظاہر سے باطن کی طرف آتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف، ظاہر سے دل کی طرف آتے ہیں، قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کہہ کر اپنی بات شروع کرتے تو لوگ بل بلا اٹھتے اور تڑپ اٹھتے اور بے قابو ہوتے، اور ہر واس کی مجلس میں، ہر واس کی مجلس میں 2-4 سے لے کر 10-11 تک جنازے اٹھتے تھے، 2-4 سے لے کر 10-11 جنازے تک آپ کی ہر مجلس سے اٹھا کرتے تھے، لوگ ایسے بے قابو ہو کر سنا کرتے تھے۔ آپ کا واس کیا ہوتا اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ علوم و فنون بیان کرتے لیکن دل کی گہرائیوں سے بیان کرتے، اور اس قدر اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ اس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا واعظ ہو رہا ہو کوئی متاثر نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا، بہت مشکل سے ایسی کوئی مثال ملتی۔ ورنہ جس زمانے میں آپ نے واعظ شروع کیا تھا، بغداد کے اندر بڑا نورانی ماحول پیدا ہو گیا اور ہر طرف عبادتیں ہونے لگی، گناہوں کا سلسلہ رک گیا اور لوگ گناہوں سے دور ہونے لگے۔ آپ نے مدرسے نظامیہ میں پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، اور یہی مدرسہ نظام الملک توسی نے قائم کیا تھا، آپ اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، پھر آپ اپنے شیخ کے مدرسے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کراتے ہیں، اپنے باطن کی، اپنے ظاہر کی اصلاح کراتے ہیں، شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس سے۔ پھر آپ تکمیل کرتے ہیں قاضی ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ سے، یہ آپ کے آخری شیخ ہیں، انہوں نے ہی آپ کو خلافت دی، اجازت دی، اور آپ ان سے علوم باطن حاصل کیے، اور انہی کا مدرسہ، یعنی آپ کے دوسرے شیخ جنہوں نے آپ کو خلافت دی قاضی ابو سعید مبارک مخرمی، ان کا مدرسہ مدرسے معمورہ رہا ہے، آپ وہیں مستقل آ گئے اور وہیں پڑھانے لگے۔ آپ کا درس ہوتا تھا حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، تجوید کا، اور مستقل آپ فتاوی لکھا کرتے تھے، اور آپ کے فتاوی بہت عام ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقبولیت بہت کم عطا کی ہے جو مقبولیت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اسی طرح سے آپ استقامت کے پہاڑ تھے کہ شرعی احکام میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور کوئی کسی طرح سے آپ کے قریب باطل نہیں پہنچتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور دوسری بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک شاندار روشنی ظاہر ہوئی، ऐसी शानदार रोशनी थी कि आसमान का पूरा एक किनारा उस रोशनी से मुनव्वर हो चुका था, चमक उठा था। और उस रोशनी से एक सूरत जाहिर हुई, एक चेहरा जाहिर हुआ। उस सूरत ने खिताब करके ये कहा, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुम पर सारे मुहर्रमात हलाल कर दिए, सारे हराम हलाल कर दिए। बस ये कहना था शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह ने औऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फरमाया, ए मर्दूद दूर हो जा, ए मर्दूद दूर हो जा। इतने में वो रोशनी गायब हो गई और वो चमक खत्म हो गई। वहां जो एक पूरा किनारा रोशनी से भर गया था, वो पूरा किनारा ही अंधेरा हो गया। आपने उस वक्त साफ फरमाया, ए मर्दूद दूर हो जा। उस वक्त वहां से आवाज आई कि तुमने अपने इल्म से अपने आप को बचाया है, वरना इस तरह से मैंने 70 से ज्यादा सूफियों को गुमराह किया है। इस तरह कहकर 70 से ज्यादा सूफियों को गुमराह किया है। आज भी ऐसे बहुत से गुमराह लोग आते हैं जो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, कुरान से और हदीस से, सुन्नत और सहाबा से हटकर, और लोग उनकी बातें कबूल करते हैं, जबकि कुरान वाज़ह किताब है, सामने है, हदीस पाक है, सहाबा की जिंदगी और सीरत है। कोई भी कुछ भी कहे, कुरान से मिलाइए, हदीस से मिलाइए, सहाबा की जिंदगी से मिलाइए, अगर बातें मिलती हैं काबिल कबूल है, वरना मर्दूद है, उनका कोई एतबार नहीं, ना काबिल कबूल वो बातें हैं। ये सबक हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, और आपकी सीरत से ये सबक मिलता है। लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि वो शैतान है, मर्दूद है? तो आपने फरमाया, मैं यूं पहचाना कि मैंने सारे हराम आप पर हलाल कर दिए। गोया आपने यूं पहचान लिया कि जब मेरे नबी के लिए हराम हलाल नहीं हुआ, तो नबी की एक उम्मत के लिए, एक उम्मती के लिए कैसे हो सकता है? एक उम्मती के लिए कोई हराम कैसे हलाल हो सकता है? ना हराम हलाल होगा, ना हलाल हराम होगा, दोनों बातें जायज नहीं होंगी। लिहाजा हमारा दीन, हमारी शरीयत वाज़े है, हदीस में है, लैलुहा व नहारुहा सवा, हमारी शरीयत की रात और हमारी शरीयत का दिन बराबर है। यानी हमारी शरीयत में कोई तारीकी, कोई खिफा और पोशीदगी बिल्कुल नहीं है। हजरत जेलानी रहमतुल्लाह अलैह की 4 शादियां होती हैं और 20 लड़के और 29 लड़कियां होती हैं, यानी एक कम 50 औलाद अल्लाह आपको अता करते हैं। लेकिन आपका हाल देखिए, फरमाते हैं जैसे ही कोई बच्चा होता तो आप उसको अपनी गोद में लेकर फरमाते कि तू मरने वाला है, ये कहकर आप उसको अलग कर देते और आप फरमाते कि मैं उसको अपने दिल से निकाल देता, मैं अपने दिल से उसको निकाल देता। आपकी जिंदगी में कई औलाद फौत हो गई, आप सबक पढ़ाते रहते, लोगों से बता रखे थे जब जनाजा तैयार हो जाए तब बताना, सबक पढ़ाते रहते, जब जनाजा तैयार होता तो सबक बंद करके आके अपनी औलाद की नमाज जनाजा पढ़ाते। आपका ये हाल था, इल्म दीन के अंदर मशगूलियत। गोया मतलब ये है कि सबसे ज्यादा महबूब चीज औलाद होती है। आप औलाद को भी अल्लाह से, अल्लाह और अल्लाह के नबी से غافل کرنے والی چیز نہیں بنائی کہ اولاد غافل کر دے. آپ نے ایسا ماحول بنایا کہ یہ بھی نہ ہو سکے. آپ کی وفات مشہور تو 11 ربیع الثانی ہے, بعضوں نے 17 ربیع الثانی کو بتایا ہے, لیکن بعض محققین نے پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی وفات 9 ربیع الثانی کو ہے, اور آپ کے 11 صاحبزادے ہوئے جو باقی تھے, اور 20 لڑکے بقیہ لڑکیاں تھیں, تو 11 صاحبزادے باحیات تھے. ان میں جو سب سے بڑے تھے وہ شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تھے. جب آپ کا وصال ہوا, وصال کے وقت آپ کی عمر 91 سال, 90 پر 1 سال کی عمر تھی. آپ کے فرزند شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور نصیحت کی درخواست کرتے ہیں. آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ توحید پر قائم رہو, کفر و شرک سے, ہر باطل سے دور رہو, تقوی اختیار کرو, تقوی ہی ہر کامیابی کی کنجی ہے اور ہر کامیابی کا راز ہے. یعنی تقوی و پرہیزگاری سے آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. آپ نے بڑی نصیحتیں کی اور پھر آپ کی زبان سے اللہ 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 جاری ہو گیا, بالآخر آپ کی وفات ہوئی. آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں, اور بہت سی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں, یعنی روایت کرنے والے ایک دو نہیں سینکڑوں ہیں. صرف ایک کرامت کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں خلیفہ المستنجد باللہ, یہ خلفۂ بنو عباسیہ جن کا دور گزر رہا تھا, خلفۂ بنو عباسیہ میں سے خلیفہ المستنجد باللہ آپ کے پاس پہنچا, اور درہم و دینار کی 10 تھیلیاں پیش کی. آپ نے ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں لی, ایک تھیلی بائیں ہاتھ میں لی, اور اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس میں سے خون نکلنے لگا, اور خون نکل کر وہ بہنے لگا. آگے فرمایا, اگر تم اللہ کے رسول کی اولاد نہ ہوتے, اللہ کے رسول کی اولاد نہ ہوتے, میں ان تھیلیوں کو اتنا دباتا, اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تمہارے محل تک جا پہنچتا. اللہ کے رسول کی اولاد ہونے کا لحاظ کرتا ہوں. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ پیروں پر پڑ گیا, معافی مانگی. مطلب یہ ہے بادشاہوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خون ہوتا ہے, وہ عام لوگوں کا خون ہوتا ہے. حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات بتا دی کہ تم میرے پاس درہم لے کر نہیں آئے, دینار لے کر نہیں آئے, غریبوں کا خون لے کر آئے تھے. لیکن یہ بھی لحاظ رکھا کہ یہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہے, اور خود بھی اللہ کے رسول کی اولاد میں سے تھے, تو اس کا لحاظ رکھا. اور ہمارے اکابر علماء اللہ کے رسول کی اولاد کا بہت احترام کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے, اور کوئی بڑی سی بڑی غلطی بھی ہوتی اللہ کے رسول کی طرف نظر کر کے معاف کر دیا کرتے تھے اور اس کا ذکر نہیں کرتے. آپ دنیا سے بہت بے رغبت تھے, کوئی دنیا سے رغبت نہیں تھی. لوگ ہدایا اور تحفے لاتے, فرماتے کہ جائے نماز اور مصلی کے نیچے رکھ کر چلے جاؤ. مصلی کے نیچے رکھنے کا حکم فرماتے, لوگ رکھ کر چلے جاتے. پھر کوئی حاجت مند آتا, مصیبت زدہ پریشان آتا, آپ فرماتے اپنے خادم سے کہ مصلی کے نیچے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. لکھا ہے آپ نے کبھی کسی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. جو لوگ دیتے مصلی کے نیچے رکھواتے، پھر وہیں سے آپ دوسروں کو دیتے. اور مشہور ہے سنجر کے بادشاہ نے آپ کو پوری سنجر کی زمین پیش کر دی. پوری سنجر یعنی کئی شہروں پر، کئی گاؤں پر وہ زمین تھی، پوری زمین پیش کر دی. لیکن آپ نے صاف فرمایا، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بوت حوث ملک سنجرم. جیسے سنجر کی چھتری نہایت سیاہ اور کالی ہوتی ہے، دھوپ کی شعاؤں کو ضبط کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت اور جذب کرنے کی طاقت ہے، تو سنجر کی چھتری کی طرح سے میرا دل بھی سیاہ اور کالا ہو جائے گا اگر تمہارے سنجر کی حرص و حوث میرے دل میں آ جائے. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود حوث ملک سنجرم. زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. جب سے اللہ نے مجھے رات کی سلطنت عطا کی ہے، میں نے دن کی سلطنت کی ٹھوکر مار دی ہے. دن کی سلطنت کو، یعنی اللہ نے رات کی سلطنت دے دی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ساری حاجتیں پوری کر دیتے تھے، کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی. آپ فرماتے کہ اگر دل میں تقویٰ ہو، زبان میں فصاحت اور عمدگی نہ ہو، جب بھی کوئی حرج نہیں. زبان فصیح و بلیغ ہے، دل میں تقویٰ نہیں، تو فضول ہے، لغو ہے، بیکار ہے. آپ کی مشہور تین کتابیں ہوئی الفتح الربانی، غنیت الطالبین اور فتوح الغیب کے نام سے تین کتابیں آپ کی مشہور ہیں، اور آج بھی وہ چھپی ہوئی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. آپ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ حدود الہی یعنی احکام شریعت میں سے جب تم دیکھو کہ کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، تو سمجھو کہ تم فتنہ میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے. کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، ہزاروں احکام ہمارے سامنے ہیں، سینکڑوں احکام ہمارے سامنے ہیں، آپ فرماتے ہیں حدود الہی میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو، کسی حکم شرعی کے خلاف کیا جا رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ تم فتنہ میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے. فوری توبہ کرو، نفسانی خواہشات کو چھوڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ ہمیشہ تقویٰ کی وصیت کیا کرتے تھے، خدا کا خوف بہت ہوتا، غریبوں کے کام آتے، جو غریب نادار مفلس ہوتے ان کے پاس بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، کپڑوں پر جو جوں ہوتی اسے دور کرتے. کوئی لڑکا یا لڑکی بات کرتی تو اس کو سنتے پورے غور کے ساتھ، اور اگر اس کا کام کر سکتے تو ضرور پورا کرا دیتے. آپ کے اندر بڑے اچھے اخلاق تھے. لہذا آپ کا ایک ملفوظ، ایک نصیحت بہت زبردست ہے. آپ فرمایا کرتے کہ وہ حقیقت جس کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ باطل ہے، جس کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ باطل ہے. لوگوں نے حقیقت، معرفت، طریقت اور شریعت کے نام سے جو تقسیم کر رکھی ہے، بے شک تقسیم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن شریعت کو بے حیثیت بنا دیتے ہیں اور شریعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. خاص طور پر جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، بدعات پرست ہوتے ہیں، وہ شریعت کو پسے پشت ڈالتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس حقیقت کی تائید شریعت نہیں کرتی وہ حقیقت باطل ہے، وہ معرفت باطل ہے، وہ طریقت باطل ہے. لہذا اصل شریعت مطہرہ وہی پہلی سیڑھی بھی ہے، وہی درمیانی سیڑھی بھی ہے، وہی آخری سیڑھی بھی ہے. شریعت مطہرہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہیں چھوڑے تو کہاں حضرت جیلانی چھوڑ سکتے اور کہاں کوئی اللہ کا ولی چھوڑ سکتا ہے. لہذا جو ولی ہوگا وہ یقیناً سنت کا متبع ہوگا. سنت کے متبع ہوئے بغیر ولی ہونے کا دعویٰ صرف شیطانی دعویٰ ہے، مکر و فریب ہے، قید شیطانی ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. لہذا حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو مختصر سی سیرت بیان کی گئی، سمجھیے کہ بہت ہی مختصر سا ایک نمونہ پیش کیا گیا، ورنہ سینکڑوں ہزاروں باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان باتوں سے جو پیش کی گئی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے طرز پر زندگی گزاریں اور ان کے طریقے پر چلیں. جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا باطن بھی ان کے موافق ہو اور ہمارا ظاہر بھی ان کے موافق ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.